قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة
بدترین دور بھی ہے اور اس دور میں جن لوگوں نے اپنے وجود کو بابصیر بنایا اپنے وجود کو اپنے وقت کے ایمان سے متصل کیا یہ تمام تر ادوار کے بہترین مومنوں میں شمار ہے. یعنی یہ دور کسی نبی پہ کسی ولی پہ उनकी उम्मतों पे ऐसा दौर नहीं आया है कि फरमाया मसलो अहले बैत कसफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है। लेकिन इमाम हुसैन के लिए बतौर खास फरमाया, किसी भी मासूम के लिए बतौर खास नहीं, कुल्ली है कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह। लेकिन इमाम हुसैन के लिए फरमाया कि इन्ना हुसैन मिसबाहु हुदा व सफीनतु नजात, कि ये तो मेरा बेटा है, ये चराग वगैरह है। और फरमाया कश्ती नजात है, चराग भी है कश्ती भी है। चराग होता है राह को दिखाने के लिए कि गाड़ी आपकी अपनी है, हेडलाइट आप जलाते हैं ताकि आपको रास्ते का पता लगे। का हुसैन चराग भी है, राह भी दिखाता है। और हुसैन के पास वो सवारी भी जिस पे चढ़ के वो तुझे निजात तक लेकर भी जाता है। अब तसव्वुर करें कि नूह की कश्ती में जो चढ़ा वो बचा, जो न चढ़ा वो हलाक हुआ। उस जमाने में खतरा किस चीज का था? सैलाब का, समंदर का, डूबने का। तो बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ी पे भी चढ़ जाऊंगा लेकिन बच जाऊंगा। लेकिन कहा नहीं, इस वक्त कोई पहाड़ी नहीं बचाएगी, नूह की कश्ती बचाएगी। बुलंद से बुलंद पहाड़ियों पे चले जाओ लेकिन तुम्हारी निजात वाकई नहीं होगी जब तक कश्ती नूह में न चढ़ो। अब इस जमाने में इमाम हुसैन की कश्ती क्या है? नूह की कश्ती थी लकड़ी की, उस लकड़ी की कश्ती पे चढ़े तो इंसान को बका मिले, निजात मिले। आज इमाम हुसैन की कश्ती है, कहते हैं आज कश्ती हुसैन का जुज जुज या एक वजूद का जो सेल होता है उसका नाम शिया हुसैन है। इस कश्ती को तश्कील देते हैं शिया, यानी एक एक मोमिन जब ये आपस में जमा होते हैं तो ये गोया वो कश्ती बनते हैं। इन्होंने लोगों को सवार कराना है। इन लोगों की ड्यूटी क्या है जमाने में? इनकी ड्यूटी है कि ये फिक्र हुसैन को फैलाए, इनकी ड्यूटी ये है कि अफकार अहले बैत को फैलाए। कि ये फर्द शिया जहां जहां जाता है ये अपने साथ किसको लेके जाता है? फिक्र अभी अब्दुल्ला हुसैन को लेके जाता है। कि दुनिया इसे देखती है, पैगाम हुसैन को समझती है, दुनिया इसे देखती है, उसे हमको बातिल का पता लगता है कि ये क्या मकतब तशय्यु के लिए कम कामयाबी की बात है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान इस इंतजार में हैं कि शिया कब इसराइल को मारेगा। ये कश्ती है ना, मतलब खुद उन्होंने नहीं मारना। यानी सारे ये बहस करते हैं कि ये कब मारेंगे, ये कब मारेंगे, ये कब मारेंगे। जिस तरह खंदक को खैबर में इंतजार कर रहे थे कि अली कब मारेगा, अली कब मारेगा। नबी बार बार करे कौन है अमर के मुकाबले में जाए, कौन है मरहब के मुकाबले में जाए, खुद नहीं उठना। ये कहते रहे कि बहुत बहादुर है, जो जाएगा मारा जाएगा। हाँ, लेकिन इस इंतजार में थे कि अली कब जाएंगे। और आज एक अमली सूरत आपके सामने मौजूद है। कितने भी मुसलमान मुल्क हैं या इन्हीं मुसलमान हैं वो सारे क्या गुफ्तगु कर रहे हैं कि शिया उनको कब मारेंगे, शिया उनको कब मारेंगे। आपका वजूद तशख्खुस बन चुका है मतलब अहले बैत के लिए, आपकी जात तशख्खुस बन चुकी है जिक्र मोहम्मद और अहले मोहम्मद के लिए। तभी फरमाया इस मकतब के फर्द फर्द के वजूद की वैल्यू है। कभी भी इस फर्द को जाया नहीं करना, इस जवान को जाया नहीं करना। ये जो अली वलीउल्लाह का मानने वाला, ये जो विलायत का मानने वाला है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि ये है जो तशहीर मकतब करेगा, ये है जो फिक्र अहले बैत को फैलाएगा, ये है जो पैगाम अहले बैत को फैलाएगा, ये है जो फिक्र सियासी फिक्र इंकलाबी इमाम हुसैन की फिक्र को फैलाएगा, ये है जो जमाने को बताएगा कि आज के जमाने में हमने मकतब को कैसे बढ़ाना है, हमने तशय्यु को कैसे सरबुलंद करना है। उस जमाने की कश्ती लकड़ी की, इस जमाने की कश्ती को तश्कील देने वाला एक शिया माशरा। کہ جہاں رہتا ہے لوگوں کو شیعہ بناتا ہے، کہ جہاں مجلس کراتا ہے نام حسین کے سب کو جمع کرتا ہے، یہ پہچان بن جاتا ہے عباس کی، یہ پہچان بن جاتے ہیں حسین کی۔ ہزار گھر ہوں پر چند سو گھروں پہ جب علم بنتا ہے تو یہ بتاتا ہے یہ کس کے ماننے والے کا ہے۔ ہزاروں بار جب لفظ اہل بیت آتا ہے تو اس کے ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ آپ کا نام آتا ہے۔ تو مطلب کوئی زیادہ فضائل پڑھے تو نیچے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ لگتا ہے شیعہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب کوئی ان کا مفتی، ان کا بچہ، ان کا جوان فضائل اہل بیت پڑھتا ہے تو فتویٰ ایک ہی لگتا ہے کہ یہ کیا بن گیا شیعہ۔ اس سے اچھا کوئی فتویٰ ہوگا؟ اس سے اچھی کوئی نسبت ہوگی کہ نسبت حسین کی طرف دی جاتی ہے، امیر شام کی طرف نہیں دی جاتی، نسبت حسن ابن علی کی طرف دی جا رہی ہے، نسبت علی ابن ابی طالب کی طرف دی جا رہی ہے۔ تو آج کے زمانے کی جو کشتی ہے وہ یک یک تک تک فرد فرد اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ یہ ہے جو کشتی حسین کو کیا کرے گا؟ تشکیل دے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنی فکر نہیں، حسین کی فکر کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ فکر امیر عبداللہ حسین کے ذریعے سے۔ یہ فکر امام حسین ہے کہ مثلی لا جبال یا مثل یزید، حسین جیسے کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں ہوئی۔ یہ فکر حسین ہے کہ فیصلہ کرو کس کے میدان میں کھڑے ہو، حسین کے میدان میں کھڑے ہو یا یزید کے میدان میں کھڑے ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عدا، کہ ظالم کے لیے دل میں نفرت کو پیدا کرنا اور مظلوم کے لیے دل میں کس کو پیدا کرنا؟ ہمدردی کو پیدا کرنا۔ آج واقعاً مظلومان جہاں کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے وہ کون ہے؟ مکتب علی کے چاہنے والا ہے۔ آج اگر وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی اگر کس کے اندر ہمت ہے وہ کون ہے؟ علی کے ماننے والے ہیں۔ اور آج کا ظالم اور آج کا نمرود اور آج کا فرعون اگر کسی سے ڈر رہا ہے وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ وہ علی والوں سے ڈر رہا ہے۔ اور کل کا فرعون کبھی موسیٰ سے ڈرتا تھا، کبھی کل کا نمرود ابراہیم سے ڈرتا تھا، کبھی ابو جہل وقت حضرت محمد سے ڈرتے تھے، کبھی مرحب و اندر علی سے ڈرتے تھے، کبھی یزید حسین سے ڈرتا تھا، اور آج کے ظالم حسین سے ڈر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام حسین حق اور باطل کو اتنا واضح کر دیں گے کیا گنجائش نہیں رہے گی کسی مسلمان کے لیے کہ میرے لیے حجت واضح نہیں۔ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، فرمایا میں حجتوں کو تمام کرنے کے لیے جا رہا، ایک اپنوں کے لیے کہ یہ سمجھے کہ تم راہ حق پہ چل رہے ہو، دوسرا مد مقابل کو بتانے کے لیے کہ یہ جان لو کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھے۔ کہا کہ اکیلے کیوں نہیں گئے؟ کہا اکیلے جاتے تو حجت تمام نہ ہوتی۔ کہتے کوفے والوں کے بیوی بچوں کو تو بلا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں آ رہے۔ کہا نہیں، پورے اہل عیال کو لے کر کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ایک عام سی جنگ تھی، کل کو یہ نہ کہے تب تو داد کا مسئلہ تھا، کل کو یہ نہ کہے کہ ذات کی اختلاف تھا بنو ہاشم اور بنو امیہ کا۔ ارے اتنے سے اختلاف کے لیے کوئی اسر کو قربان نہیں کرتا، اتنے سے اختلاف کے لیے کرسی اور تاج کے لیے کہ مولا کہے کہ تمہاری حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، علی کی جوتی کی قیمت زیادہ ہے تمہاری حکومتوں کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے۔ روسی کا بیٹا کیا حکومت کے لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر جائے گا؟ یہ جملے کہہ کر گئے کہ خرچ کو اصلاح حکومت نے جلدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ نانا کے مردہ بھی ان کو زندہ کروں، جو اس کے اندر بدعتوں کو پیدا کر دیا گیا ہے ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اور ایک آئیڈیالوجی دے کر گئے، ایک خط کھینچ کر گئے تا قیامت یہ خط کھینچی رہے گی۔ کس کے ذریعے سے؟ پیغام حسین کے ذریعے سے۔ کہ یہ دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا ظالم کا ساتھ دینا ہے، کسی فاسق کی اطاعت میں آنا ہے یا کسی عادل کی اطاعت میں آنا ہے۔ تو یہ آئیڈیالوجی تھی جس نے مکتب اہل بیت کو ستاروں کی طرح آج روشن کیا ہوا ہے۔ آج یہ فکر امام حسین ہے جس کی وجہ سے شیعہ کامیاب بھی ہے، اور شیعت کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم اپنا سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے جوان
جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں, جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں, جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, جن کی مائیں اپنے بچے بھی قربان کر رہی ہیں اور فخر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کربلا میں یہ درس دیا تھا کہ فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے.
زمانے میں خطرہ تھا کس چیز کا؟ دیکھیے ہر زمانے کا اپنا دجال ہے, ہر زمانے کا اپنا فرعون ہے. مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا. نام فرعون نہیں تھا, فرعون ایک اسٹیٹس ہے, فرعون ایک منصب ہے. جیسے آپ بولتے ہو بادشاہ, وزیر اعظم, یہ منصب ہے. موسیٰ کے زمانے کے اس منصب کا نام تھا فرعون. اب ہم کہیں گے موسیٰ کے زمانے کا فرعون, عیسیٰ کے زمانے کا فرعون, میرے زمانے کا فرعون, تو فرعون کیا بنا؟ ایک منصب ہے, ایک صفت ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود. اب ہر زمانے میں امت کا ایک دجال تھا جو لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ گمراہ کرتا تھا, اپنے چنگل میں لاتا تھا. فرق کیا ہے امام حسین کے زمانے کا یا ہمارے زمانے کا؟ کیونکہ ہمارے زمانے کی کشتی نجات کون ہے؟ حسین ابن کا سفینۃ النوح ہے. خطرہ کس چیز سے ہمیں؟ مثلا لوط کے زمانے کی دجالیت, قوم لوط کی عادتیں, کہ جن عادتوں نے پوری قوم لوط کو کیا کیا؟ تباہ بنایا. کہ حضرت لوط یہ کہے کہ جب اللہ کے فرشتے بھی آئے اس قدر خباثت کے اندر ڈلے ہوئے تھے, فرشتوں کے ساتھ بھی اسی گناہ کی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ مرد کی مرد سے شادی, جو انسان کا نیچرل تعلق ہے, اس کو ختم کر دیا گیا. پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ, کسی نبی کے زمانے میں چیزوں کو کم اور زیادہ بیچنے کی عادت پڑ گئی کہ ایک کلو دودھ لیکن تین پاؤ کر کے ایک پاؤ کم کر دیا. یہ بیماری امت میں آ گئی. حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی کی بیماری, رسول کے زمانے میں شرک کی بیماری. فرمایا یہ جو زمانہ جس میں آپ لوگ جی رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی رسالت, ذمہ داری اگر کسی پر ہے تو آج کے زمانے کے تشیعوں پر ہے. کیونکہ آپ ہیں جو علم حضرت امام حسین کو لے کے چل رہے ہیں, آپ ہیں جو لوگوں کو حق و باطل کی پہچان بتائیں گے, آپ ہیں جو فکر اہل بیت کو آیا کریں گے, آپ ہے جو بتائیں گے کہ یہ وہ کشتی ہے جس پہ سوار ہو گئے تو کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. تو آج کے زمانے کی دجالیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر انبیاء کے زمانے کی رضالتوں کو, زلالتوں کو, اس زمانے کی خباستوں کو جمع کر دیا جائے, وہ ساری خباستیں ہمارے زور میں موجود ہیں. یعنی حضرت لوط کے زمانے کا دجال بھی ہے, نمرود کے زمانے کا دجال بھی ہے, فرعون کے زمانے کا دجال بھی ہے, کم و زیادہ بیچنے والی عادتیں بھی ہیں. یعنی آج کے زمانے میں کوئی ایک گناہ نہیں بلکہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. تو وہ کبھی ایل جی بی ٹی کے نام پہ, کبھی ربا اور سود کے نام بیماری, کبھی نامحرموں کے تعلقات کی بیماری, کبھی فحشا کی بیماری, کبھی جھوٹ بولنے کی بیماری, غش کی بیماری, ظالم حکمرانوں کا مسندوں پہ آنا, لوگوں کو لوٹنا اور ظلم کرنا. یعنی اس زمانے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو آپ بولو کہ فلاں نبی کے زمانے میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں نہیں. کہ مولانا یہ بیماری لوٹ کے زمانے میں تھی پر ہم اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں, ہمارے زمانے میں نہیں. یہ ابراہیم کے زمانے میں تھی پر ہمارے زمانے میں نہیں. یہ حضرت محمد کے زمانے میں تھی پر ہمارے زمانے میں نہیں. امام حسین کے زمانے میں یزید تو تھا پر آج وہ یزید ختم ہو چکی ہے. امام رضا کے زمانے میں آگے بڑے ظالم تھے لیکن آج نہیں ہے. امام موسیٰ اعظم کے زمانے میں منصور دوانکی جیسے تھے پر آج نہیں ہے. آج سب کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے. لیکن یہ کربلا کیا کرتی ہے؟ حق و باطل کو واضح کرتی ہے. کہ اسی عراق میں ایک طرف اربعین کی موقع, عیسیٰ قربانی کھلانا پلانا, خدمت کرنا, پاؤں دبانا, اور اسی عراق میں ظہور داعش ہوتا ہے. ایک طرف نور کامل, ایک طرف سیاہی کامل. ایک طرف مظلوم کامل، ایک طرف ظالم کامل، ایک طرف آپ کو اشار نظر آئے گا، ایک طرف آپ کو ظلم نظر آئے گا، ایک طرف روٹیاں کھلانے والے نظر آئیں گے، ایک طرف روٹیاں چھیننے والے نظر آئیں گے، ایک طرف خادم نظر آئے، ایک طرف گلے کاٹنے والے نظر آئے گے. اس زمانے میں جان بوجھ کے قدرت الہی سب چیز دکھا رہی ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ تشیع کیا ہے، دنیا دیکھے کہ کردار حسین کیا ہے، دنیا دیکھے کہ فکر حسین کیا ہے. یہ دیکھو جاؤ مقام کے طالب، یہ شکم پرس، یہ شہوت پرس، یہ شہرت پرس، یہ مقام پرس حکمران کس طرح بیٹھے رہے، اور دیکھنا دوسری طرف حسین کے چلنے والے جن کی ماں نے بچے بھی قربان کیے لیکن ظالموں کے سامنے سر کو جھکایا. اب اس سارے تلاطم سے آپ کی نسلوں کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام. کسی اربعین میں ایک جواب ملا کہنے لگا کہ مولانا مصیبت کے ایک جملے نے مجھے ہدایت دی. دیکھو یہی مسائل امام حسین کتنے لوگوں کو ہدایت دی. میں نے کہا کیسی ہدایت؟ کہ مولانا میں اربعین کی ووک پر تو آیا ہوں لیکن مجھے نشے کی بڑی عادت تھی، بے دریغ میں شراب پیتا تھا، دوستوں کی سنگت میں کمپنی میں جاتا تھا، لیکن یہ تو نہیں اگر شراب پی رہا ہوں تو محبت حسین ختم ہو گئی. محبت تو تھی میرے کربلا تبھی آیا ہوں، عشق تو اپنی جگہ ہے لیکن تقابل عشق چلتا ہے کہ ایک طرف اس چیز کی بھی محبت ہے، حسین کی بھی محبت ہے. کمال مجلس کیا ہے کہ وہ ساری گندی محبتوں کو نکال دیتی ہے، خالص محبت کو باقی رکھ دیتی ہے. کہ یہاں گندا پانی آتا ہے لیکن امام حسین کا ذکر اسے فلٹر کر کے صاف بنا دیتا ہے، گندگیوں کو نکال دیتا ہے، قلوب کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. گنہگار تھا لیکن آیا تو حسین نے اسے اور بنا دیا. یہ وہ در ہے جو بیزر کو دوسر بنا دیتا ہے، جو سلمان کو مینا حضر بیت بنا دیتا ہے. تو کہنے لگا کہ مولانا میں نے یہ روایت سنی، نہ پڑھ رہے تھے کہ ابن زیاد کے سامنے کٹی ہوئے سر تھے، لہین کے سامنے امام حسین کا سر پڑا تھا، اور میں نے سنا کہ لہین شراب کا جام پی رہا تھا اور بچی ہوئی شراب جس تشت میں مولا کا سر تھا اس کے اندر پی رہا، اور کہا کہ یہ منظر دیکھ کے سیدہ زینب رو رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، امام زین العابدین رو رہے تھے. جوان تو کہاں کھڑا ہے؟ یہاں حسین کا سر ہے، ابن زیاد، تو کہاں کھڑا ہے؟ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ آج ہر کسی نے دیکھا ہے کہ واقعہ میں کہاں کھڑا ہو، یا نمازیوں کی صف لگے یا بے نمازی کھڑے ہو. اگر میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ان کو چھوڑ دوں تو دنیا کیا بولے کہ تو کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ مثلاً بے نمازیوں کے ساتھ. یہاں وہ کھڑے ہو جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو چکھا نہیں، اور یہاں ایک شراب پی رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو میرا شمار کیا جائے گا نا، تو کہاں کھڑا ہے؟ یہاں ایک لشکر ہو بے پردہ عورتوں کا اور ایک لشکر ہو مہذبہ عورتوں کا. سوال ہے کہ یہ خاتون کہاں کھڑی ہے؟ ادھر ہی آئے گا. دنیا ایک میدان ہے، اس میدان میں میں نے خود بتانا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اب کچھ لوگ امام بارگاہ کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ دکانوں پہ بیٹھے ہیں. اب پوچھیں گے نا اندر کون ہے، باہر کون ہے، دکان پہ کون بیٹھا ہے؟ امام زمانہ اہل بیت یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اے جماں، اے مومن جو مجلس میں آیا ہے، یہ فیصلہ کر تو کہاں کھڑا ہے؟ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، گنہگاروں کے ساتھ کھڑا ہے، دینداروں کے ساتھ کھڑا ہے. تو کہنے لگا کہ مولانا آج کے بعد میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں ابن زیاد کی صف میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں حسین کے میدان میں ہوں گا. یہ زندگی میدان جنگ ہے، یہ مولا حسین چھاٹی کر رہے کہ کون ہے جو حسین کے لشکر میں. یاد رکھیے کوفہ، کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، کوفہ کوئی شہر نہیں تھا. یہ عمر کے زمانے میں ابن سعد کے باپ نے، سعد بن ابی وقاص نے شہر کی بنیاد رکھی. بنیاد کس طرح رکھی؟ کیونکہ ایران پہ اٹیک کرنا تھا تو ظاہر ہے فوجوں کو یہاں پہ ٹریننگ دی گئی، یہ بن گئی فوجی چھاؤنی, جس طرح آپ کیا کینٹ کا ایریا ہوتا ہے, فوجی آتے ہیں پھر ایک علاقہ بن جاتا ہے, یہ کیا بن گئی فوجی چھاؤنی. یہاں پہ یمن سے لوگ لائے گئے, اشاعرہ اکثریت یمنیوں کی یہاں پہ تعداد تھی, فوجی چھاؤنی یہاں بنائی گئی. اور جب فوجی چھاؤنی بنی تو اس کے بعد جو بھی جنگ ہوتی تھی یہاں کے رہنے والے لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے, یعنی ہر کسی کے پاس تلوار, ہر کسی کے پاس گھوڑا, ہر کسی کے پاس نیزہ, ہر چیز ان کے پاس مہیا. تو جنگجو علاقہ اہل بیت کی نگاہ یہاں پڑی تھی, یعنی کسی اور مدینے میں لشکر تیار کرنے میں ٹائم لگتا, کوفے میں نہیں لگتا. اگر 18,000 خط امام حسین کو جا رہے ہیں تو سمجھو ہر خط لکھنے والا ایک جنگجو ہے, ایک تیار لشکر ہے. امام حسین آ رہے ہیں, تین حصوں میں آپ نے لشکروں کو تقسیم. امام حسین جب چلے ہیں تو لوگ چھٹتے گئے, کچھ وہ تھے جن کو پتا تھا کہ اگر 18,000 خط لکھ کے ہیں اور کوفی جنگجو ہیں, امام حسین کوفے میں پہنچ گئے تو امام حسین کے پیچھے کھڑے رہے تو اگلا خلیفہ کون ہے؟ لالچ حکومت کی خاطر امام کے ساتھ تھے. یہ کب مولا کو چھوڑ کے چلے گئے؟ جب خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. اب امام حسین اس بات کو چھپا بھی سکتے تھے, امام حسین ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مثلا زخمی ہو گئے ہیں اور مسلم شہید ہو گئے ہیں, ہم کوئی اور بندہ بھیج رہے ہیں. علنا امام حسین نے یہ اعلان کیا کربلا میں, فرمایا کوفے کی عمارت مسلم ابن عقیل ابن زیاد نے نیچے گرایا. جب یہ امام نے کہا تو علنا مولا نے گویا ان کو یہ بتایا کہ کوفے میں حسین کا اختیار نہیں رہا اور ابن زیاد کو اختیار. علماء کہتے ہیں سیاسی طور پہ امام حسین اس خبر کو چھپا بھی سکتے تھے تاکہ یہ لوگ امام کو چھوڑ کے نہ جائیں, ایڈ تک آئے اور جنگ لڑے تاکہ جنگ کی جو اسٹریٹجی ہو بدل جائے. لیکن حسین نے یہ نہیں کیا, کھلی خبر بتائی کہ کوفہ حسین کے ہاتھوں سے چلا گیا, مسلم شہید ہو گئے. کہ حسین کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے جو ناخالص ہیں وہ حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں, اس لشکر میں بس وہی رہے جو کیا رہے, خالص رہے. حسین کا کام ہے خالص کرنا, نہ خالص بندے کس کام کے. خالص بندہ ہو, سلمان صفت ہو, حبیب صفت ہو, مسلم ابن عسکر صفت ہو, وہ ایمان کا کام ہے. یہ مکتب کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. تبھی کہا کہ جب امام زمانہ بھی ظہور فرمائیں گے تو 313 بولا, کیوں نہیں کہہ رہے 3,013, 3,13,000. اگر 400 ملین دنیا میں شیعہ کہے 313 کیوں؟ یہ 313 خالص ہیں. انہی خالصوں کی وجہ سے امام اپنے انقلاب کو کیا کریں گے؟ بابا کریں گے. آپ کوئی بھی کامیاب سے کامیاب پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو 1,000 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, خالص مضبوط ٹیم کی ضرورت ہے. 5 بندے بھی آپ کو مل جائیں, آپ بڑے سے بڑا امام باڑہ, بڑے سے بڑی یونیورسٹی, بڑے سے بڑا ہاسپٹل, بڑے سے بڑا اسکول کیا کر سکتے ہو؟ کھڑا کر سکتے ہو. لیکن آپ کے ساتھ 100 لوگ ہوں پر لالچی ہوں خالص نہ ہو, مفاد پرست ہوں خالص نہ ہو, جاہ طلب ہوں خالص نہ ہو, کرسی پرست ہوں خالص نہ ہو کہ یہ جناب جائے تو کرسی مجھے مل جائے, یہ جائے تو عہدہ مجھے مل جائے. تو فرمایا ادارے 100 لوگوں سے کھڑے نہیں کیے جاتے, 5 لوگ بھی خالص مل جائیں ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین کو 1,000 کی ضرورت نہیں تھی, انہیں 72 کی ضرورت تھی, جن 72 کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے. آج تک کربلا بنائی نہیں جا رہی, ایسی قربانی کسی نے نہیں دی جو کربلا کے 72 نے. تو کلچر آف امام حسین کا کام ہے لوگوں کو کیا کریں؟ خالص کریں. آج کے زمانے کا دجال کون ہے؟ جتنے دجال 1,01,000 انبیاء کے زمانوں میں تھے ان سب کو جمع بھی کر دو تو آج کے دجالزم بنتا ہے. یاد کے زمانے کہ جس زمانے میں ظلم عام ہے, جس زمانے میں چوری عام ہے, جس زمانے میں ابھی کو کبھی نہیں سمجھا جاتا, برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. آج آپ تصور تو کریں اگر کسی پاکستانی کو یہ بولا جائے کہ فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہوا, 50 لوگ مارے گئے, تو اس پاکستانی کے چہرے پہ شکن تک نہیں آتا. 50 یہ توقع رکھ رہا تھا 100 مریں گے, 150 مریں گے. کیوں؟ چونکہ اس نے 250 کا بھی سنا ہوا, اس نے 300 کا بھی سنا ہوگا, اس نے اس قدر ظلم کو سنا ہے, اب چھوٹے سے ظلم پہ اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں کبھی کو ایکسپٹ کرنا, ظلم کو ایکسپٹ کرنا, کہ کبھی زمانہ تھا کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو ہنگامہ مچ جاتا تھا, کہ نیشنل ٹی وی ہے حجاب کا خیال رکھا جائے, نیشنل ٹی وی ہے حیا کا خیال, ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور آج دیکھیے ناموں میں دکھاتے ہیں جناب شراب پی رہے ہیں, نیچے ہیڈ لائن لگائی جاتی ہے, سب ٹائٹل لگایا جاتا ہے کہ بچوں کی نظر سے یہ سیر کو دور رکھا جائے. سب کو پتا ہے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے, بیچ میں اٹھائیں گے تو بچے کو تجسس پیدا ہوگا, نہیں مجھے اٹھایا کیوں جا رہا ہے. پہلے جو کبھی تھا آج وہ کبھی نہیں ہے, پہلے جو تعلقات برے لگتے تھے آج وہ تعلقات برے نہیں لگتے. یزید اگر تخت پہ بیٹھا تو یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے, کہ مدینے کا معاشرہ, مکے کا معاشرہ, کوفے کا معاشرہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یزید کی وجود. بڑی آسانی سے یزید کا باپ ہر شہر میں جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بیعتوں کو اکٹھا کرتا ہے. امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس دین پہ انا للہ ہے, جس دین کا حاکم کون بنے؟ یزید بنے. کہ امت کے اندر سے غیرت دینی اتنی ختم ہو جائے کہ وہ دیکھے ایک شارب الخمر مسند رسول کو بیٹھا, جو دین کا مذاق اڑائے, جو ملائکۃ اللہ کا مذاق اڑائے, جو یہ کہے کہ لا وحی نزل ولا نبی جا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا, بلکہ لائب الحاشم یا بنو حاشم نے کھیل رچایا تھا اور لوگ اسے بیٹھ کے سنیں. جب یہ نوبت امت پر آتی ہے, اب یہاں پہ امامت کا کام شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کی غیرت کو جگایا جائے. اس کم غیرت معاشرے میں چند با غیرتوں کو پیدا کیا جائے, کہ کم از کم وہ قربانی میں ان کا خون رنگ لائے. اسلام کے خشک درخت اگر کسی نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے, وہ وجود حسین بن علی اپنے اصغر کے خون سے, اپنے اکبر کے خون سے, اپنے عباس کے خون سے, اپنی زینب کی چادر سے, اپنی سکینہ کے زخمی رخساروں سے امام نے اس دین کو بچایا. کہا نا لوگوں کے یہ دین زبان کی چٹخاری بن گئی. میرے عزیز یہ دین قربانی کا دین ہے, یہ جذبہ ہے. آج کتنا معجزہ ہے, اگر اس کشتی کے اندر سواروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اربعین حسین کو دیکھو. میں کہتا ہوں اربعین کسی معجزے سے کم نہیں ہے. 21 ملین لوگ ایک امام کا چہلم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کسی مجلس میں کہا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا میں, پوری دنیا میں مجھے 4 کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھاؤ جس کے ہر میٹر پہ نعمت. کسی نے کہا نا کہ مولانا ایک راستے کی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اس میں لمبی مجلس پڑھ سکتے ہیں. ہر مفتی کا جواب, ہر خباثت کا جواب قرآن کی آیت میں ہے. کہ کسی جوان نے کہا کہ مولانا نماز کے لیے اتنی سخت حدیثیں کیوں ہیں؟ میں نے کہا نماز نہیں تو ولایت علی نہیں. کیسے میں بتا رہا ہوں, ہر مسلمان پہ اللہ نے ایک دعا کو واجب کی. کہ مولانا اتنی سخت نماز کی روایت ہے کیونکہ من صحف میں صلاتے, جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے, یہ نہیں کہنا پڑھے, خفیف مصدقہ حدیث خفیف سمجھے. فرما لن تنالوا شفاعتنا, اسے کبھی بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب. اچھا اگر کوئی سخت بات ہو نا تو اسے زیادہ سمجھنے کی کوشش ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی اس روایت کو سن کے دھڑا دھڑ مسلے پہ چلا جائے, بھئی میں نے تو نماز پڑھنی ہے تاکہ شفاعت ملے, لیکن سمجھ کے پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. آج وہ زمانہ چلا گیا, بیٹی کو 200 دھمکی سے کہو کہ بیٹی حجاب کرو, کرے گی, لیکن جب باپ کا سایہ گیا تو حجاب نہیں کیا. شوہر بیوی کو بولے حجاب کرو، جب شوہر گیا چلا گیا کسی جاب پہ نوکری پہ تو بیوی نے حجاب دی شروع کی، بیٹے کو کہے کہ بیٹا نماز پڑھ، معصوم نے کہا کہ شبات نہیں ملے گی، اور یہ باپ کے خوف میں پڑتا رہا، اور جب باپ کسی سفر پہ نکل گیا تو بیٹا بھی بستر پہ لیٹ گیا، جب ابا آئے گا تو نمازیں پڑھیں گے۔ دین جب تک سمجھاؤ گے نہیں، جب تک اس کی گٹھی میں بٹھاؤ گے نہیں، جب تک اس کی فلسفی بتاؤ گے نہیں کہ بھائی واقعا یہ جملہ مجلس کے لیے نہیں، کریے کے لیے نہیں، ماتم کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں، زکات کے لیے نہیں، خمس کے لیے نہیں، نماز کے لیے، ٹائم فریم بھی کم، زحمت بھی کم، 17 منٹ کی نماز، حج پہ لاکھوں لگے، لیکن اس کے لیے نہیں کہا جو حج کو خفیف سمجھے، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، نماز کے لیے کم۔ پوچھا کیوں ہے، کیا اس نماز میں اٹھک بیٹھک تو ہے، دو سجدے کیے کھڑا ہوا، ایک حمد پڑھا، قل اللہ پڑھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، جناب چل پڑے۔ اس چیز کی وجہ سے امام کہتے ہیں کہ ہم کبھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اسے کم سمجھا، یہ نہیں کہا نہیں پڑھا، کم سمجھا، کیا ہے نماز میں؟ فرمایا اس نماز میں ہے سورہ حمد۔ اب ویلیو بنی نماز کی، ایک دیوار ہے، ایک وال ہے، جتنی مضبوط ہے کہا یہ ہے تو سب ہے، اور جب اس نماز کو میں نے لیا تو اس نماز میں پھر ایک چیز کی ویلیو بنی۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اپنی 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھ ڈالو، پر سورہ حمد نہ پڑھو۔ فرمایا نماز نہیں، پورا قرآن پڑھ ڈالو ہم کو چھوڑ کے، نہیں نماز نہیں، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، مائدہ پڑھو، قل اللہ پڑھو، عصر پڑھو، شمس پڑھو، نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ ویلیو آف نماز، اور نماز کی ویلیو بنی کس چیز کی وجہ سے؟ فاتحہ کی وجہ سے۔ کیا ہے اس فاتحہ میں جس کو ریپیٹڈلی پڑھنا ہے؟ فرمائے سورہ فاتحہ میں تو دعا ہے جو ہر مسلمان پر کرنا واجب ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو۔ شیعہ تو چلو پہلی دوسری میں ہم پڑھتے ہیں، سنت تو تیسری میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم سے تھوڑی زیادہ دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مفتی بھی کہے، مولوی بھی کہے، شمر بھی کہے، اور بھی کہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا، چلا، باقی رکھ۔ 3 ترجمے ہیں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ یہ دعا ہے۔ اگلا جملہ تشریح ہے، لیکن جو دعائیہ جملہ ہے وہ ہے دینا، اے خدا ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے، سیدھے راستے، کہاں ہے یہ راستہ، کس جگہ ملے گا یہ راستہ، کہاں سے ڈھونڈوں اس راستے کو؟ میرے امام چھٹے سے پوچھا گیا کہ مولا صراط کیا ہے، صراط سے مراد کیا ہے، یہ کہاں ملے گا راستہ؟ فرمایا صراط ہوا علی بن ابی طالب، فرمایا صراط سے مراد ہمارے جد علی بن ابی طالب، کہ ہر بندہ سورہ حمد میں ولایت کی دعا کرتا ہے، کہ مجھے ولایت کا راستہ دینا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو یہ نہیں کہتا قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، یہ وہ راستہ ہے جو محبت اور نفرت کو کنفیوز نہیں کرتا، یہ وہ راستہ ہے جو یہ نہیں کہتا کہ صبح کی نماز جس نے 2 پڑھی وہ بھی جنتی، جس نے 4 پڑھی وہ بھی جنتی، یہ وہ راستہ ہے جو یہ نہیں کہتا جمعہ جمعے کے دن بھی پڑھو تو جنتی، بدھ کے دن بھی پڑھو تو جنتی، نہیں، یہ راستہ حق کا راستہ ہے، یہ راستہ کلیئر کٹ راستہ ہے، سخت ہے، لیکن یہ تجھے بتاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس ولایت کو لے کر چلنے والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جو صاحبان نعمت. صاحبان نعمت کی دو نشانیاں خدا نے بتائی، فرمایا ایک تو یہ وہ ہے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا، غیر المغضوب علیہم، ان پہ میرا غضب کبھی نہیں آتا، والضالین، اور یہ وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے. اب پوری کائنات میں کوئی ڈھونڈ کے تو بتائیے جو زندگی کا ایک دن بھی گمراہ نہ رہا، جس نے زندگی کے ایک دن میں بھی گناہ نہ کیا ہو. کہنے لگے کہ ہمیں تو نہیں مل رہا. میں نے کہا اپنے مفتیوں سے پوچھو، جب ہر کسی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ کہتے ہیں، جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ کہتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے سے بات کو بہت جگہ کو ادھر ادھر کر دیا، صدیق علی کا لقب تک کسی اور کو دے دیا، فاروق علی کا لقب تک کسی اور کو دے دیا، غنی علی کا لقب تک کسی اور کو دے دیا. میں نے کہا یہ لقب بھی یہاں سے باہر کر دیتے کیا ہو جاتا؟ کہ نہیں یہ نہیں کر سکے. کہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ واحد چہرہ ہے جو کسی بت کے سامنے نہیں. یہ واحد چہرہ ہے جو کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکا. دو صفات بتا دی، غیر المغضوب، یہ کبھی اللہ ان پہ غضبناک نہیں ہوتا. اللہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرے. والضالین، اور یہ وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں. سیدھی بات ہے، ایک بندہ آپ کو بولے شراب نہ پیو پر خود پیے، ایک بندہ کہے بت پرستی نہ کرو اور خود رہا ہو. تو جو ہدایت دینے کا کام کرتا ہے، ہادی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ہادی کبھی رب کو غضبناک نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو سکھانے آیا ہے کہ میں نے کیسا بننا ہے. تو فرما صراط علی انعمت علیہم، علی کے بچے جن کو ہم 11 معصومین کہتے ہیں، یہ ہمیں چل کے بتائیں گے یہ کون سا راستہ ہے. یہ نعمت والوں کا راستہ ہے، یہ راستہ حسین کا راستہ ہے، یہ راستہ علی کا راستہ ہے، یہ راستہ حسن کا راستہ ہے، یہ راستہ زین العابدین کا راستہ ہے. پھر میں نے کہا اگر آج کے زمانے ہر قوم کو چیلنج ہے کہ کوئی راستہ دکھائیں جو نعمت والا راستہ ہو، اللہ نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم شیعہ 80 کلومیٹر کا ایک راستہ دکھا سکتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ چلے جائیں، امریکہ سے لے کے انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کے افریقہ تک، افریقہ سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے عربستان تک، کوئی ایک راستہ دکھائیے. کتنے حاجیوں کے لاشیں اس سال آپ نے دیکھی شدت گرمی کی وجہ سے؟ یہی 50 ڈگری کی گرمی رات میں دیکھی تھی، لیکن بندوبست خادم تھے، راہ میں سروں پہ سائبان لگائے گئے، ہر ایک میٹر پہ پانی کی سبیل لگائی. یہ نہیں کہ آٹومیٹک مشینیں لگائی گئے آؤ اور خود پیو، نہیں، یہاں پکڑ پکڑ کے پانی پلایا جا رہا ہے. خدمت کا جذبہ، ایسی خدمت پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ حسین کا راستہ ہے، یہ نعمت والوں کا راستہ ہے. مکے میں خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتا ہے، یہاں پہ خالص کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہاں خالص مال آئے گا، وہاں جرنل مال ہے، یہاں خالص مال ہے. آؤ حسین مجھے خالص بنا. 3 دن میں بندہ خالص بنتا ہے. محبت حسین ہمیں خالص بناتی ہے، ہمیں برائیوں سے نکالتی ہے. ایسا راستہ جس میں شہوت کا اندیشہ نہیں، ایسا راستہ جس میں گناہ کی سوچ نہیں، ایسا راستہ کھانے پڑے ہیں پر توجہ کھانوں پر نہیں حسین پر ہے، ایسا راستہ جہاں گاڑیوں میں بٹھانے والے کھڑے ہیں کہ آپ ایک میں تجھے کربلا چھوڑوں پر کہتا نہیں میں نے پہلے لگا، زحمتوں کو خرید کر رہا ہے. کہاں ملتا ہے دنیا میں ایسا؟ اور زحمتوں کو خرید کر کے اسے سکون مل رہا ہے. کیوں سکون مل رہا ہے؟ کسے سکون مل رہا ہے؟ اس روح کو سکون مل رہا ہے جو حسین سے مل چکی ہے.
کربلا میلاد روح ہے. یہ روح آپ کی کس سے ملتی ہے؟ امام حسین سے ملتی ہے. کربلا اچھائی اور برائی کو بیان کرنے کا میدان ہے. کربلا معروف اور منکر کا نام ہے. المعروف ما امر تم بے والمنکر ما نہ تمہن.
بولا معروف وہ جو آپ نے کہا ہم کرے، منکر وہ جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں. انی سلم لمن
سالمکم
وحرب لمن
حربکم.
کہ رہبر موثق کہتے ہیں کہ سلم لمن سالمکم، آج کے زمانے میں سلم کیا ہے، آج کے زمانے میں حرب کیا ہے؟ کہ کسی زمانے میں جنگ جنگ تلوار تھی، کیونکہ دشمن حسین کو تلوار سے مارنے کے لیے آیا تھا. تو کہا کہ ہر بن لمن ہار بہن، اگر وہ مارنے آئے ہیں تو ہم بھی تلواریں اٹھا کر آئیں گے اور انہیں قتل کریں گے. کہا آج حسینیت کا دشمن کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ اگر وہ ٹیکنالوجی سے حسینیت کو ختم کرتا ہے تو ہم مقابلہ ٹیکنالوجی سے کریں گے. اگر وہ علم سے، جو ماڈرن علم نالج ہے، اس کے ذریعے سے، اسکولنگ کے ذریعے سے، سلیبس کے ذریعے سے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہم بہترین ایجوکیشن کے مقابلے سے ان کا مقابلہ دیں گے. اگر وہ میزائل سے اسلام کو خطرہ دلانا چاہتا ہے تو کہا کہ ہم میزائل سے دشمن کو ماریں گے. اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے حسینیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مقابلہ کریں گے. یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے زمانے میں حسینیت کے دشمن کو، اس کے ہتھیار کو سمجھنا ہے، اور اسی ہتھیار کو لے کے میں نے دشمن کو کیا کرنی ہے، شکست دے. دقیانوسی سوچ سے نکلو. آج کوئی کہے کہ میں تلوار لے کے نکلوں گا اور دشمن حسین کو قتل کروں گا، میرے عزیز وہ زمانہ تلواروں کا تھا، آج کا زمانہ تلواروں کا نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ نالج کا زمانہ، یہ ترقی کا زمانہ، یہ اے آئی کا زمانہ، یہ میزائلوں کا زمانہ، یہ زمانہ. اس زمانے میں جوان نے سوچنا ہے کہ واقعا میں حسینیت کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، اور وہاں پہ جو شیطان کی خدمت کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، میں کیسے کروں گا. خالی نعرے سے حسینیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. خدمت تب ہے جب یہ نعرہ پورے سوشل میڈیا میں گونجے، جب یہ نام حسین پوری دنیا میں گونجے، جس طرح اربعین حسینی میں حسین اس نام کو گونجتا ہوا ہمیں دکھا رہے ہیں. 21 ملین لوگوں کو کربلا بلاتے ہیں چند میسجز دینے کے لیے. ایک کربلا رنگ نسل فرقے تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں تو پاکستانیوں کے موقف میں جاؤں گا، کو یہ نہیں کہتا کہ یہ انڈیا والوں کا موقف ہے تو یہاں ایرانی نہ آئے، یہاں لبنانی نہ آئے، نہیں. وہاں بس کہتے ہیں جو حسینی ہے وہ موقع میں آ جائے. ہمیں نہیں پتا اس کی زبان کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کس ملک سے آیا ہے، بس پہچان ایک بنی گربانا نام حسین. کربلا میں ہمیں رنگ حسین میں رنگ دیتے ہیں امام حسین. وہاں ہم سب جڑے ہیں کس کی خاطر؟ محبت امام حسین کی خاطر. کربلا دلوں کو نرم کرتی ہے. ہاں مجلس امام حسین اہل علاقوں کو جمع کرتی ہے، کربلا پوری دنیا کے شیعوں کو جمع کرتی ہے کہ دیکھو تمہاری طاقت کیا ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہارا کلچر ہے، یہ تمہاری تہذیب ہے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، موت کا خوف نہ ہونا، زحمت کر کے آنا ہے کہ امام کے عشق میں. یہ درس دیتا ہے کہ اگر اس وقت سیدہ زینب پیدل چلی تھی، آج میں 50 ڈگری کی گرمی میں پیدا چل رہا. پلانے والا یہ پیغام دیتا ہے، مولا زین العابدین جب آپ گزرے تو کوئی پانی پلانے کے لیے نہیں تھا، آج آپ نے تو کیا ہوا، میں آپ کے زائروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑا. میرے عزیز کربلا دلوں کو جمع کرتی ہے. میں مثالی طور پہ بیان کر رہا ہوں، وہ یا کربلا ہم سب کو شبیہ اصحاب حسین بنا دیتی ہے. کہ یہ سوچو اس وقت حبیب کا جذبہ کیا، اس وقت ہر کے اندر کون سا جذبہ تھا. یہ رنگ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. لباس کا رنگ ایک ہو جاتا ہے، سوچیں ایک ہو جاتی ہیں، قبلہ ایک ہو جاتا ہے، محبت ایک ہو جاتی ہے. دوسرا پیغام اربعین باہر والوں کو دیتا ہے کہ یہ دیکھو 21 ملین شیعہ ہیں،
21 ملین کا کھانا پینا معجزے سے کم نہیں. ایک بندہ نہیں ملا ہمیں جو یہ کہے کہ میں بھوکھا رہے گا. روٹیاں لے کے کھڑے تھے, سالن لے کے کھڑے تھے, کوئی کھا نہیں رہا تھا, لوگوں کا پیٹ بھر رہا تھا. ایک تو خدمت کا جذبہ, پھر دشمن کو یہ میسج دیا کہ دیکھو کہ جب یہ اپنے شہید امام کی قبر پر اس طرح سے جمع ہو کے جا رہے ہیں تو جب ان کا امام پردے غیب سے آئے گا, خوف ہے دشمن کو باپ کی مشی سے, اس یکجہتی سے دیکھ کے دشمن کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ واقعہ اگر ان کا امام مہدی آ گیا اور وہ آواز دے گا کہ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی اس حسین کی مدد کرنے والا جس کے بابا کو 3 دن پیاسا رکھ کے کربلا کی زمین میں شہید کر دیا. عجیب ہے کہ امام زمانہ بھی جب اپنا تعارف کرائیں گے تو امام حسین سے کرائیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ علی کا بیٹا, کہیں گے میں حسین کا بیٹا. بیعیزم من قدرت, کس گناہ کی خاطر میرے بابا کو مارا گیا, ان کے بدن پہ لاشیں کیوں اڑائی گئی. مطلب جب ظہور ہوگا اس وقت دنیا کے کونے کونے میں جو یہ آواز سنیں گے وہ حسین کو جانتے ہوں گے, ابھی اپنا تعارف اپنے جد حسین سے کرائیں گے. پھر پانچویں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن جس طرح پانی آپ کو بجھاتا ہے اسی طرح غم حسین کی آنسو جہنم کی آپ کو بجھا کرتا ہے. اور میں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کروں کہ مولا اتنے سلاموں کی تاکید کیوں نہ فرمایا, کیونکہ عاشورا کے دن میرا بابا ترس گیا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے. مولا کیا مطلب ترس کرتے, نہیں کہتے تھے کہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو. جب تم شیعہ سلام کرتے ہو تو میرے بابا کے کلیجے کو دلوں کو چند لمحوں کے لیے کربلا لے کر چلے اور ایسے سلام کرے جیسے زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا, جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا. السلام علی
سلام ہو گئے جب تک رسول خدا فرماتے مسلمان کبھی ہے
قبولیت دعا کے لیے
امام زمانہ فرماتے زمانہ کو میں انصور اور سب سے پہلے میں ظہور کی دعا کب آئے گا میرا مولا کبھی کوئی پسلی اور بڑھ رہا ہے امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ میری گودی میں بیٹھی 40 گھوڑے سوار آ گئے تھے یہ جیسے اترے شریر گرمی تھی شمر نبی نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا بچی کی نگاہ پانی پر پڑ گئی امام نے فرمایا سکینہ بھیا شاید مانگو دل بڑا ٹھیک ہے چلے جا کہیں قیامت کی دنیا میں کرے بچی نے مانگا نہیں تھا ابو صاحب کی بچی نے نند نند قدم اٹھایا بابا کے داخل کے درے گئے کہنے لگی شیب تھوڑا پانی مجھے خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی تمہارا پانی نہیں مانگ دے لیکن آپ کہتا نہیں نے کوئی جواب نہیں دیا سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا صاحب کی بچی اس کے پیچھے پیچھے شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا بچی چل چل کے تھک گئے ایک مرتبہ سبھی پہ بیٹھے کہنے لگی سب کو پلا دے جب تھوڑا بچ جائے تو مجھے پلانا بچی نے بندہ سا جلے بنایا کہنے لگی تھوڑا پانی دے دے سنے کے نہیں رہ کیا کیا نہیں رہ سارا پانی نبی پہ پہ گیا سکینہ نے خود کو نبی پہ گرایا میرے غریب الوطن ماما
سب کو قبر قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما اور حاضرین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے سب کو محفوظ فرما مبین کے جان مال ناموں سر عزت کی حفاظت کر. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.